تو آپ حضرات بھی قرآن شریف لے لیں بچہ, ہاں اترپائیاں بھی ہونی چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ آئندہ سے ایک تو یہ کوشش کریں گے کہ میں پہلے کچھ آپ کو کہلوا دیا کروں آیات, تاکہ ذرا پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے اور صحت ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یاد کرنے کی بھی آپ حضرات کوشش کریں, اور انشاءاللہ ابھی تو نہیں لیکن دو چار دفعہ کے بعد پھر میں یہ ابھی سے سننا بھی شروع کروں گا, جو پڑھایا جائے اس کو سنا بھی جائے, تاکہ اس نسبت سے ذرا آپ حضرات کو یاد کرنا بھی ہوگا. تو آج ابتدائی باتیں ترجمے سے پہلے کچھ عرض کی جاتی ہیں. ایک تو بات یہ ذہن میں رہے گے, اللہ رب العزت نے چیزوں کے ادراک کے لیے, جاننے کے لیے چند حواس ہمیں دیے ہیں, جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. دیکھنے کی قوت, دیکھنے کا حاسہ, اور بولنے کی قوت, اور سننے کی, چکھنے کی, پکڑنے کی, ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس حاسہ کی جمع ہے, خمسہ کے معنی ہوتے ہیں پانچ. تو جو دنیا میں چیزیں رنگ و بو کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے, اور بعض چیزوں کا علم سونگھنے سے ہوتا ہے, بعض چیزوں کا علم چکھنے سے ہوتا ہے, بعض چیزوں کا علم ٹٹولنے سے, ہاتھ وغیرہ یا جسم کے لگانے سے ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اور ان دنیا کی چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں آلات دیے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے ان کا علم نہیں ہو سکتا, ان کا ادراک نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوں, سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ چڑھی ہوئی ہو, تو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سایہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے, ہلتا ہوا, حرکت کرتا ہوا, بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ہمارے آنکھ نے دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساکن ہے, متحرک نہیں, حرکت نہیں کر رہا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا. تو عقل نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ متحرک ہے, ساکن نہیں. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا عقل کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقل بھی وہاں قاصر رہ جاتی ہے, درماندہ اور عاجز رہ جاتی ہے, عقل کے ذریعے بھی ان چیزوں کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ان چیزوں کو معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا. تو اس لیے علماء نے کہا کہ عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، عقل کی جہاں ابتدا ہوتی انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں عقل کے ذریعہ سے دیکھی جائیں، معلوم کی جائیں تو نہیں معلوم ہو سکتی. مثال کے طور پر یہ معراج کا واقعہ دیکھیں، قرآن پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، انہوں نے خطبات دیے، تقاریر کی، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوا، پھر وہاں سے اوپر پہلے آسمان پر جانا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر ان سے سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھا، بلکہ حدیث میں تفصیل یوں آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون، جواب دیا کہ جبرائیل، ساتھ کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بلائے گئے ہو یا آج خود آنا ہوا؟ نہیں، اللہ کی دعوت پر آنا ہو رہا ہے. تو دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا، جواب ہوا، کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد دوسرے آسمان پر بھی یہی کیفیت کہ دستک دی، آواز آئی کون، جواب دیا جبرائیل، ساتھ کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے طور پر آئی، اللہ نے بلایا، اللہ نے بلایا. تو اندر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر آگے جانا ہوا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے اسی طرح ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر یہیں بس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے اوپر تشریف لے گئے، اور آگے جنت کا معائنہ، جہنم کا معائنہ، اور مقام شریف الاقلام تک پہنچنا ہوا، جہاں شریف الاقلام، شریف کے معنی گھسنے کے ہوتے ہیں، اقلام قلم کی جمع، قضاء و قدر کے قلم لکھنے میں جو مصروف ہیں، حضور نے فرمایا ان کے گھسنے کی آواز کو میں نے کانوں سے سنا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوا، آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی تعریف کی، اللہ نے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، پھر آپ نے درخواست کی کہ امت بھی اس میں شامل ہو جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سارا کچھ ہوا، واپسی پر کچھ تحفے دیے گئے، 50 نمازوں کا تحفہ تھا. پھر واپسی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اللہ سے تخفیف کا سوال کیجیے کہ اس میں کچھ کمی کر دی جائے. آپ بار بار گئے، آخر میں 5 رہ گئے، کئی دفعہ جانا ہوا، 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ اپنی جگہ پر تھا کہ پھر جائیے، تو حضور نے فرمایا کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی. ادھر سے اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کسی کلمے کی تبدیلی نہیں ہوتی، پڑھنے میں 5 ہوں گی، ثواب کے اعتبار سے 50 ہی ہیں. تو اس طریق سے واپسی. اب یہ کتنا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن قرآن نے جب اس کو ذکر کیا، یوں کہا اسرا بعبدہ لیلن، لیلن کے اندر جو دوسرے لام پر دو زبریں پڑی ہوئی ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، تقلیل کا معنی کمی بیان کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے رات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے کے اندر، چند منٹوں کے اندر یہ ساری سیر کرا دی. اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی، عقل والے تو یہ کہتے رہے پہلے کہ راستے میں ایک طبقہ نار ہے، ایک طبقہ زمحریر ہے، نار کا طبقہ اتنا اس کے اندر حرارت ہے، آگ ہے، کہ آدمی زندہ اوپر بچ کر چلا جائے ممکن نہیں ہے. اور جب طبقہ زمحریر وہ ہے جہاں پر اتنا زبردست برودت ہے، ٹھنڈک ہے، آدمی زندہ بچ کر اوپر جا نہیں سکتا، نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. تو عقل نے تو انکار کر دیا، لیکن وحی نے اس کو ثابت کیا ہے، قرآن وحی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. وحی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل، حجت، برہان وہ قرآن ہے، اور یہ وحی الہی. اور یہ قرآن پاک کے بارے میں اعتقاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے، جو بات قرآن نے کہہ دی ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، ہماری عقلیں اس کو ٹھکرائیں، ہماری عقلیں غلط ہو جائیں گی، دنیا کا کہنا غلط ہوگا، قرآن کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قرآن نے کہا صحیح نہیں، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان باقی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ قرآن ہمیں دیا، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، زندگی کے اندر اتارا جائے، اور اسی کے اندر اللہ نے دارین کی فلاح و کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے اندر اللہ نے رکھی۔ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا، اتارنے کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ہوتا تھا، بھاری ہوتا تھا، آپ نے فرمایا کسلسلۃ الجرس، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی، اصل میں تو یہ جو مشاہدہ کرنے والے حضرات ہیں وہی سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے تعبیر فرمایا، تو وہ اور فرمایا کہ یہ اشد علیہ، مجھ پر بڑی سخت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتحال جب وہی کی آپ پر پیرا ہوتی، پیدا ہوتی، طاری ہوتی، تو سخت سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، پیشانی مبارک سے، چہرہ مبارک سے پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی جانور پر، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تو وہ اونٹنی بوجھ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا تھے، متبنا کا معنی ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، ایک دفعہ آپ اپنے سر مبارک کو ان کی ران پر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو وہ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ جو ہے چور چور ہو گئی۔ ایک یہ وحی کا ذریعہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیغام کے پہنچنے کا۔ اس طریقے سے پھر جب آپ اپنا دوسری کیفیت طاری ہوتی جو وحی سے پہلے تھی عام روٹین کے مطابق، پھر آپ فرماتے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، پڑھ کر سناتے، اور جو کاتبان وحی تھے، وحی کو لکھنے والے حضرات تھے، ان میں جو دستیاب ہوتا اس کو فرماتے کہ بھی یہ آیات ہیں، ان کو لکھو، اور ان آیات کو فلاں فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں صورت میں لکھو، تو حضور کے فرمان کے مطابق ان آیات کو لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح پر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے اور اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی، وحی اور پیغام ہوتا، حضور کو پہنچاتے آیات دے کر اور آپ کو پڑھا کر چلے جاتے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رحمہ اللہ، مشہور صحابی، ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور زندگی میں دو دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی حضور کے سامنے تشریف لائے، ایک روایت میں تین دفعہ بھی ہے، وہ روایت ذرا کمزور ہے، دو دفعہ کی روایات معتبر ہیں، زیادہ مستند ہیں، تو اس کے اندر ہے کہ دو دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں بھی دیکھا۔ تو اور اسی طریقے سے کبھی یہ ہوتا تھا کہ خواب کے اندر اللہ نے کوئی بات آپ کو فرما دی، کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ویسی دل کے اندر کوئی بات القاء فرما دی، ڈال دی، وحی اتار دی۔ تو یہ سارے مختلف طریقے تھے وحی کے نازل ہونے کے۔ تو جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ فوراً اس کو لکھا لیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیات نازل ہوتی اور جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے تو آپ فوراً ان کو پڑھنا شروع کر دیتے، اور پڑھنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ بھول نہ جاؤں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتحجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اے میرے پیغمبر جب آپ کو یہ قرآن پاک دیا جا رہا ہو، جب اس طرح آپ کو بتا، زبان کو حرکت میں نہ لائیے، اس کا آپ کے سینہ میں جمع کر دینا، محفوظ کرنا، یاد کرانا، یہ ہمارے ذمہ ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، اس کا پڑھانا جمع کرنا ہمارے ذمہ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر اس کا بیان کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا مطلب اور اس کی وضاحت، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اس کے بعد سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ آیات نازل ہو جاتی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہی ہوتی تھی، اور کسی کاتب کو بلا کر لکھا دیا کرتے تھے. اور اس میں سب سے پہلی جو آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی پانچ آیات ہیں. لیکن یہ جو الحمد شریف ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ وہ سورت ہے جو پوری کی پوری سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے. یعنی سورہ مدثر کی آیات بھی سورہ اقرا کے بعد نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی، لیکن پوری سورت جو سب سے پہلی نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. شاید اسی لیے اس کو قرآن پاک کے افتتاح میں اور شروع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اس جیسی نہ کوئی تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن میں، صرف یہی سورت ہے جو ایسی اتاری گئی. اور اس میں یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے قرآن پاک کا خلاصہ یہ سورت ہے. یعنی جتنے مضامین کی تفصیلات آگے سارے 30ویں پارے کے آخر تک آ رہی ہیں، سب کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. اور اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اور ام القرآن اور ام الکتاب بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. ام کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، اور جو چیز کی اصل ہو، بنیاد ہو، اس کو بھی ام کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی ام کہہ دیتے ہیں. تو اس کو اس لیے ام القرآن کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ام الکتاب ہے. اور کتاب شفا بھی اس کو، یعنی اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں شفا نازل فرمائی ہے. اگر یہ پڑھ کر کسی کو دم کر دیا جائے یا پانی پر دم کر کے پی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی تو ایک جگہ پر رکے، بیچاروں کے پاس خرچہ ورچہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بستی والوں سے کہا کہ بھی ہمارے کچھ کھانے کے لیے، دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے. تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو بستی کا سردار تھا اس کو تکلیف شروع ہو گئی اور سانپ نے اس کو ڈس دیا. اب سانپ کے ڈسنے کے بعد آدمی کا زندہ رہنا یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی، تگو دو کی، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور کسی نے کہا کہ وہ درویشوں کی جماعت باہر آئی ہوئی ہے، ان سے رابطہ کرو، شاید ان میں کوئی ایسا آدمی ہو. چنانچہ وہ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم میں کوئی دم درود جانتا ہے؟ یہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے، صحابی، ہاں میں جانتا ہوں. تو فرمایا کہ ذرا اس کو دم کر دو. کہنے لگے ایسے تو نہیں کرتا، تو آپ نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو اس لیے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا بیمار ٹھیک ہو گیا ہم آپ کو ریوڑ، بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، ریوڑ میں بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. انہوں نے جا کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے، انہوں نے کہا جی ایسا معاملہ ہوا ہے، یہ بکریاں مجھے، ہمیں اس سلسلہ ملی ہیں، تو یہ جائز بھی ہے ناجائز، حضور نے مطلب جواز کا فتویٰ دیا کہ جائز ہے، کوئی بات نہیں. میں پوچھا تم نے دم کیا کیا تھا؟ کہنا کہ دم کیا کرنا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تھا، اللہ نے شفا دے دی. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی. تو یقین کے ساتھ اگر اس کا اس طریقے سے گیا دم وغیرہ کیا جائے تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. بہرحال اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہے. تو اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ جو با جو ہے میرا خیال ہے زیادہ باریکیوں میں نہیں جائیں گے، تھوڑی تھوڑی بات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی گرامر نہیں پڑھی ہے تو اس لیے، لیکن ایک بات تھوڑی سی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو گرامر کا بھی احساس ہو کہ با کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں با تین معنوں میں ہو سکتی، ایک مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، ایک استعانت کے لیے ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایک تبرک کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہاں مصاحبت کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اگر استعانت کے معنی میں ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اگر برکت کے لیے ہو تو اللہ کی برکت سے میں، اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ تین معنوں کے اعتبار سے با کے تین معنی ہیں، تو اس لیے تین یہ ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اسم کا معنی نام ہو گیا، اسم کا معنی، یہ تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، تو اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ، اس کو اسم ذات بھی بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اسم ذات ہے، اور یہ اس کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے کہ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، وہ ذات جس کے اندر تمام کمال کی صفات اپنے طور پر جمع ہے، کسی نے نہیں جمع کی، اپنے طور پر تمام کمال کی صفات جو کائنات میں ہو سکتی ہیں جس ذات میں پائی جائیں اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام کا مثلا ایک شخص کا نام زید ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کو عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، کوئی عاقل کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ سارے صفات ہیں جو اس کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سارے صفاتی نام ہیں اور ان کی تعداد بہت ہے۔ اسی بنا پر یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ بولا جاتا ہے نہ جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اور جب مثلا عبد الرحمن عبداللہ ہے تو کوئی عبد کو لفظ چھوڑ دے اور اللہ کے نام سے تعبیر کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو منع کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ بولا نہیں جاتا، اور اسی لیے یہ لفظ ایسا ہے کہ نہ اس کا تثنیہ آتا ہے نہ اس کی جمع آتی، باقی الفاظ ایسے ہیں اکثر و بیشتر کہ ان کا تثنیہ آتا ہے جمع آتی ہے، لیکن اس کا نہ تثنیہ جمع، کیونکہ اللہ کی ذات بھی ایک ہے اور اس کے ساتھ بھی تثنیہ جمع نہیں، تو اس کا نام جو ہے وہ بھی ایسا ہے ذاتی نام کہ اس کا بھی تثنیہ جمع نہیں آتا۔ آگے یہ جو لام لگا ہوا ہے، خیر آگے الرحمن کا لفظ ہے، الرحمن اور الرحیم ان دونوں کا مادہ رحم ہے، راحامین، اللہ کی مہربانی، شفقت اور رحم اس کا معنی ہے، لیکن رحمان کے معنی ہیں جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کے معنی ہیں جس کی رحمت تام ہو، مکمل ہو۔ عام ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی جتنی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر سب کو اللہ کی رحمت شامل ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ رحمان ہے، انسانوں کے لیے، غیر انسانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے، جو آئندہ آئیں گے، جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر کسی کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، ہر کسی کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے۔ اور یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ یہ معنی اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے، صرف اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اسی بنا پر یہ لفظ بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اور رحم کے تام ہونے کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہے کہ کامل اور مکمل رحمت، یہ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی رحیم کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے کہ کوئی آدمی کسی پر رحم کرے، شفقت کرے، مہربانی کرے، پوری کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ساری دنیا کی ساری مخلوقات کے ہر ہر فرض پر رحمت شامل ہو، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بنا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ سورہ نمل میں بھی جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تھا، اس کے شروع میں بھی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں بھی لفظ آتا ہے۔ وہ سورہ نمل کی آیت ہے اور مکمل قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، سورہ نمل کا جز ہے۔ لیکن یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت تو ہے لیکن اس کی جگہ متعین نہیں کہ یہ کس کا حصہ ہے۔ بعض حضرات نے جگہ متعین کی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ متعین نہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور حصہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تراویوں کے اندر جو حفاظ تراوی پڑھاتے ہیں تو کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ اونچی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک آیت یہ بھی ہے قرآن پاک کی، کسی جگہ بھی پڑھ لیجیے۔ تو اس لیے جب عام طور پر ویسے تو ہر معاملے کے اندر بسم اللہ کو پڑھنے کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلو امرن ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، ہر شان والا کام، اچھا کام جو کیا جائے بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی وہ کام شروع کر دے تو بسم اللہ، جب تک یہ نازل نہیں ہوئی تھی تو بسمک اللہم یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ بسم اللہ نازل ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور صحابہ کو بھی کہا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کو شروع کیا جائے۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ کا ترجمہ آج ہو گیا، تو انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ صلی اللہ کا خیال یہ تھا کہ ظہر کے بعد اگر متصل ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پہلے آنا ذرا تھوڑا مشکل سا لگتا ہے مستقل وقت نکالنا، تو میرا خیال آئندہ سے ظہر کے فوراً بعد نا 1:15 بجے شروع کر لیا، ہے نی؟ ہاں جی، اس وقت جی ان شاء اللہ آئندہ سے پھر ظہر کے بعد یعنی 1:15 بجے کے قریب شروع کر لیا کریں، ہے نی؟ اور نہیں، عشاء تک کس طور کا لگتا ہے؟